किताब लिखता है। जब कोई आदमी इशारा करता है तो ये सब चीजें उसी लम्हे उसकी मिल्कियत से खारिज हो जाती है। तो बड़े काम की बात। वो कहते थे कि जो तुम जुबान से लफ्ज कहते हो, जो कलम से तहरीर करते हो, अपने आजाद से इशारा करते हो, इसके बाद अब तीर कमान से निकल गया, अब वो प्रॉपर्टी है दूसरे की। रिकॉर्डिंग हो गई तो हजारों लाखों ने सुना, तो हमेशा उस कॉल, उस फ्रेम, उस बात के वजन को जांचो, और जिसने कहा है इस बात की वजह से उसे तख्ताए मश्क ना बना। तो कहते हैं उसकी चीज ही नहीं रही। मसलन एक काफिर आदमी ये कहता है कि अल्लाह एक है। अब जब उसने कह दिया कि अल्लाह एक है और दूसरा उठ के कहे कि काफिर की शहादत का क्या एतबार है, तो छोड़ दो इस बात को, वो काफिर है मोमिन है। अब जो बात उसने कही है उसका वजन क्या है, इस बात पर बहस होगी। एक चोर आदमी ये कहता है कि यार ना चोरी करो बच्चों मेरे, और अगर तुम चोरी करोगे तो ये बड़ी गलत हरकत है, मैं सारी जिंदगी का तजर्बा तुम्हें बता रहा हूं। अब जब उसने कह दिया तो अब कोई आदमी ये कह के उसके कॉल को रद्द नहीं कर सकता कि वो बदकिरदार आदमी है, कल तो जेल से आया है, परसों उसको ये सजा हुई, याद है ना इस मोहल्ले में खानदान में उसने, छोड़ दो इस बात। उसके कॉल, उसकी तहरीर, उसके इशारे की वजह से जो सूरत हाल पैदा होती है उस पर गौर करो, उस पर बहस करो, उसको छोड़ो। इसका एक खतरनाक पहलू भी है। जब हम बाग में चमन में दाखिल होते हैं तो बड़े बच्चों को समझाते हैं कि बेटे फूल अच्छे हैं, खुशबू है, लेकिन कांटों से भी बचना है। इसका खतरनाक पहलू यह है कि लोग कभी ये भूल जाते हैं कि कहने वाले की अस्मत क्या है। कुफारे मक्का और सारे काफिरों का यही मुसीबत थी। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये आदमी है हमारे जैसा कह रहे हैं। बड़ा फर्क, बड़ा फर्क। न्यूटन ये कहता है कि मादा तबाह नहीं हो सकता, और यही बात एक फिजिक्स का प्रोफेसर इस्लामाबाद में खड़े होकर कहता है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। वो ओरिजिनली कहता है और ये नकल है उसकी। डॉक्टर ये कहता है कि आपके फेफड़ों में पानी है, और घर आके बेटी बेटा मां से कहते हैं कि अम्मा ये जो आपका सांस फूलता है ना, और सीटी जैसी आवाज आती है, और ये और ये और ये और ये, इससे पता चलता है फेफड़ों में पानी है। तो इसके कहने में और उसके कहने में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए कि वो चीज इसके लिए डॉक्टर के लिए ऐन यकीन है, और इसके पास सिर्फ अपनी एक जहनी सतह के मुताबिक बात। तो हकायक और सच्चाइयां, इनमें कभी इख्तिलाफ नहीं होता, मुसल्लमात दुनिया के हमेशा यकसां रहते, और जो इसमें इख्तिलाफ करता है वो गुमराह है। مسلمات میں کبھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. مسلمات کا اختلاف یہ کفر ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے. مسلمات میں یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ دل کو خون کی ضرورت ہے. مثلا اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے ضرورت ہی نہیں خون کی، تو جو اس کی رائے پہ عمل کرے گا اور خود وہ بھی مارا جائے گا. مسلمات کی بات ہے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، دوسرا کہتا ہے جی مرنا تو ہے ہی، کیا ایسے ہی فضول باتیں، اچھا مرو پھر. مسلمات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جو کرتا ہے وہ تباہی کرتا ہے. اللہ ایک ہے، اس کائنات میں یہ حقیقت ہے، اور جو اس حقیقت سے منحرف ہوگا وہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں حاصل کرے گا. خدا نے مسلمات کو باندھ دیا ہے، ہو نہیں سکتا. یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے کہ معجزے اور کرامتیں ہوں، انسان بن کے رہے، پر انسانوں کی دنیا میں جو خدا نے مسلمات خاص طور پہ بیان کرتی ہیں کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ نے کہا اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو نفع دے گی ہم اسے باقی رکھیں گے. کوئی نہیں سکتا کہ نفع نہ دے اور بقا بھی رہے، جو نقصان دے گا مٹے گا. کروڑوں پتی ہیں بھائی، ایک اگر باقیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یہ کب تک اس کا تاوان ادا کریں گے؟ وہ خود بخود اللہ کا نظام ہے، الگ ہو جائے گا، نہیں رہ سکتا. مسلمات میں سے ہے کہ اللہ نے کہا ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ. ترجمانی اس کی یہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو شخص دوسروں کے لیے بری تدبیر کرتا ہے نا، ایک دن خود اس کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دن خود مارا جاتا ہے. چاہ کن را چاہ درپیش، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں میں گر جاتا ہے. مسلمات سے انحراف نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر یہ کہنا اور سوچنا شروع کر دے کہ دنیا ہمیشہ سے رہے گی، نہیں ہو سکتا. کتنی مثالیں اللہ نے اسے بار بار بیان کیا. انسانی فطرت میں بھی مسلمات ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اور انسانی نفس فطرت یہ چاہتی ہے کہ علم اور معلوم میں عینیت پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑا انسان کا المیہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. پورا انسان، اس کا وجود تین ستونوں پہ قائم ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا علم اور معلوم دونوں برابر ہو جائے. معلوم ہے دنیا میں لوگ اڑتے ہیں، اس کا علم ہے، یہ چاہتا ہے میں بھی اڑوں. علم اور معلوم برابر ہو جائے. معلوم ہے کہ لوگ موت کے منہ سے واپس آ گئے ہیں، اب میرا محبوب، میری محبوبہ، شوہر، بیوی، ماں، باپ، کون کون موت کے منہ میں ہے. یہ چاہتا ہے کہ علم ہے کہ موت سے آدمی واپس آ جاتا ہے، تو معلوم اور علم برابر ہو جائے، حالانکہ ہوتا نہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے کہا جب ہمارا فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہٹا سکتی. انسان یہ چاہتا ہے کہ علم اور معلوم برابر ہو جائے. علم ہے کہ دنیا میں شاہ ایران گزرا تھا, کہتا ہے میں بھی ہو جب تو علم اور معلوم برابر تھوڑی ہو جاتے ہیں. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ عینیت پیدا کرے علم میں اور معلوم میں, اپنی کمزوری کو جانے کہ یہ علم ہے اور معلوم تک پہنچنے کے لیے سفر درپیش ہے, کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا چھوڑ دے. بڑی بلند ہمت چاہیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اسباب اور وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں. مسلمہ قذاب کو علم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا ہوا اور کس طرح گزرے اور کیا چیز. اس نے یہ جانا کہ ایک شخص اس طرح اٹھا, نبوت کا دعویٰ کیا, قوم نے مدد, پہلے امتحان پھر مدد پھر ٹھیک ہو گیا. اس نے سمجھا میرے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. مرحوم نے مستوی میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور خانقاہ میں کوئی نیا نیا مرید آیا تھا, شیخ نماز میں رو پڑتے تھے, وہ بھی چیخیں مارنے لگا. تو شیخ کے جو پرانے کوئی خادم تھے انہوں نے ایک دن اسے ایک تھپڑ مارا اور انہوں نے کہا وہ نمازیں خراب کرتا ہے لوگوں کی, اس کا حضرت بڑا رونا آتا ہے. انہوں نے کہا شیخ کو دیکھ کے رونا آتا ہے, شیخ کو خود 30 سال بعد رونا نصیب ہوا ہے, تجھے نقل میں رونا نصیب ہوا ہے, چپ کر نمازیں نہ خراب کر لوں. بابر بادشاہ 12 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہوا, اور بابر بادشاہ نے 12 سال کی عمر میں فرغانہ میں حکومت سنبھالی اور 60 سال سے بھی کم عمر میں تھا مر گیا. یہ معلوم ہے آدمی چاہے کہ میں بھی ایسے ہی کر لوں تو پھر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. ایک صاحب کو بڑا خلافت کا شوق تھا کہ خلافت نافذ ہونی چاہیے. بحث کرتے رہے اور کہا کہ ممکنہ ذرائع کیا ہیں. یہ تو ان کی بحث کو سمیٹ رہے ہیں, تو شاید یہ لفظ بھی نہ آتا ہو. ہم نے کہا آپ چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا چاہتے یہ ہیں کہ خلافت راشدہ والا دور آ جائے. ہم نے کہا اورنگزیب عالمگیر کا دور نہیں آ سکتا تو خلافت راشدہ تو پھر بہت دور کی بات ہے. زمانہ, حالات, یہ سب چیزیں دیکھنی, سننی, سمجھنی پڑتی. بابر بادشاہ کو ہندوستان پورا مل گیا. رنجیت سنگھ ایسا دماغ تھا, بابر کو اچھے جانشین مل گئے. اگر رنجیت سنگھ کو مل جاتے تو ہندوستان میں اسلام بظاہر ختم ہو جاتا. اتنا میتھمیٹیکل دماغ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کشمیر سنگھ سے کہا کہ میری جتنی سلطنت ہے اس حساب سے دارالحکومت گجرانوالا ہونا چاہیے, امن آباد ہونا چاہیے. خط لکھا, انگریزوں اور فرانسیسیوں سے کہا کہ اپنے جرنیل بھیج دو, سکھ فوج تیار کرتی ہیں اور خزانوں کے منہ کھلے. جنرل ونٹورا آ گیا تھا, حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اس نے کام کیا تھا. تو خیر ایک الگ موضوع ہے تاریخ کا, لیکن بابر بادشاہ بننے کے لیے بہت کچھ درکار ہے. انسان کی کمزوری ہے. وہ کہتا ہے معلوم اور علم سب برابر ہو جائے. انسانی فطرت وہ اپنے وجود کا استحضار چاہتی ہے. وجود جو ہے اس کا تعلق شعور سے ہے اور شعور کا تعلق وجود سے ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. انسان یہ چاہتا ہے کہ شعور کے ساتھ زندگی بسر کرے. جانور بھی کسی حد تک چاہتا ہے لیکن جتنی شعور کو آگاہی ملتی ہے علم سے اتنا ہی اس کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے. یہ علم جو ہے نا اگر انسانی ضمیر کے ساتھ نہ ہوتا تو اس دین میں کوئی خوبی نہیں تھی. علم کے ساتھ یہ بڑی دشواری ہے کہ وہ مضبوط حافظہ چاہتا ہے بس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. علم کے پاس حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے مضبوط حافظے کے بغیر. اور مضبوط حافظہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. دین سارا میتھمیٹیکل ہو جاتا. اس لیے جو بچے رٹا لگاتے ہیں نا ان کا صحیح جانچ اور امتحان ہوتا ہے جب پیپر آتا ہے سامنے اور ٹیچر نے ایگزیکٹ وہی چیز پوچھی ہوتی ہے جو اس نے رٹا لگایا ہے لیکن لفظ بدل دیتے ہیں. ایک لفظ بدلنے سے یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ارے میں نے تو یہ یاد کیا تھا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ بات وہی ہوتی ہے. مثلاً بلیک باڈی ریڈیشن پیدا کرتی ہے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ سیاہ چادر کا کیا کام ہے. وہی چیز. اس کو لفظ بدلنے ساری بات ہی بدل گئی. پاس کا فیل ہو گیا. اسی کا رٹا ہوتا ہے اور چیز کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا. کتنے ہی ایسے بچے دیکھے جن کا رٹا نہیں تھا اور مضمون کو سمجھتے تھے ماسٹر. اس کے پابند ہی نہیں ہوتے کہ ٹیچر نے یہ لفظ کہا ہے یہ لفظ کہا ہے. وہ کہتے ہیں سمجھو بات کیا ہے. وہ کتنے ہی ایسے دیکھے جو رٹے کے تھے اور نتیجہ یہ کہ ٹاپ کیا اپنے کالج میں اور مضمون کا ٹیچر پوچھ لے اسی وقت بٹھا کے تو کچھ نہیں پتا. اگر یہ دین اللہ کا ایسے ہی ہوتا اور قانونی چیزیں ہوتی کہ نماز کے 12 فرائض ہیں, روزے میں 3 فرض, غسل کے اتنے فرض ہیں, تجارت کے اتنے اصول ہیں, اگر یہ اسی طرح رٹے کی چیزیں ہوتی اور اس کے ساتھ ٹیک پہ اس کی ضمیر انسانوں کا نہ ہوتا اور اخلاقیات نہ ہوتی تو سب سے زیادہ کامیاب دین یہودیت ہوتی. اس لیے مولوی جو ہوتا ہے نا اب تو ویسے بھی نہیں رہے. یعنی پہلے ایسے ہوتے تھے جو حافظے کے اچھے ہوتے تھے آنکھیں بند کر کے سنا دیتے تھے پوری کتاب. اب وہ بھی نہ رہے. پڑھتے جو نہیں پھر وہی بات آ گئی. یہودیت ایسا دین ہے جس میں چیزیں بالکل قانون کی پابند ہے. قانونی دین ہے. قانونی دین نہیں چل سکتا. حافظہ کب تک کام کرے گا؟ دین کی بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ حافظہ اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے، اور حافظہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہوگا. اس لیے علماء کی بہت بڑی کمزوری یہ رہی کہ انہوں نے قانون کو رٹا، اور قانون کے نفاذ کے لیے جو حالات تھے اس کی رعایت نہیں کی. انجینئر کو دیکھو، اس نے قانون کو رٹا ہے کہ اتنا سریا ہوگا، اتنا سیمنٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور اسے پتا نہیں کہ یہ بلڈنگ کہاں بنا رہا ہے، جہاں برف باری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر وہ حالات کی رعایت کیے بغیر محض اپنے حافظے اور رٹے ہوئے ہونے کی بنا پر یہ کام کرتا رہے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہو گیا. آرمی ہے، اتنے افراد ہیں، اتنا ایمونیشن ہونا چاہیے، اتنی چیزیں ہونی چاہیے، وہ اسی کے مطابق حکم دیے جا رہا ہے. اسے کوئی سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ سارے فارمولاز کام آئیں گے اگر جنگ امرتسر کے قریب ہو رہی ہے، اور یہ آپ نے لڑنی ہے جا کے کارگل میں، وہاں یہ فارمولا کام نہیں آتا، وہاں چینج کرنا پڑے گا. حالات کی رعایت کیے بغیر قانون کا نفاذ نفرت پیدا کرتا ہے، شکست دے دے دے. بڑے اچھے اور رسوخ علم کی حد تک رکھنے والے مفتی حالات کی رعایت کیے بغیر اپنے فتوے پہ اصرار کرتے ہیں، دین سے نفرت پیدا کرتے ہیں. صاحب نے چند دن پہلے گھریلو جھگڑے کی بنا پر اہلیہ کو طلاق دے دی. اچھے کھاتے پیتے لوگ، اہلیہ کی عمر ان کی انہوں نے بتایا کہ 72 سال ہے. نکاح کی انہوں نے کہا میں 77 سال کا، 77 ایئرز کا. بس غصہ آیا، پوتے پوتیاں یہ ہو، انہوں نے ایک فتویٰ دکھایا کہ یہ عدت گزاریں اور اس کے بعد اپنے آبائی گھر میں منتقل ہو جائیں. رونے لگی، کہنے لگی اب میرا کون سا آبائی گھر، ماں باپ مر گئے، جو کچھ ہیں سو بچے ہیں. تو ہم نے کہا ازدواجی تعلقات ان کا مدت ہی ختم ہوئے، ہم نے کہا ایک ہی چھت کے نیچے رہی ہے اور چپ رہی ہے، کسی کو نہ بتائی. اس نے کہا چوری ہو گئی. تو ہمسائے نے کہا، دوسرے نے کہا کہ رپورٹ کرواؤ. اس نے کہا چوری ہو گئی اس لیے کہ میں نے رات بھر کو کنڈی نہیں لگائی تھی. تو اس نے کہا پھر بھی رپورٹ لکھوانی چاہیے، پولیس کو بتانا چاہیے. اس نے کہا یقین نقصان سرمایہ و دیگر شماتت ہمسایا، ایک تو اپنی حماقت کی، میری اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اوپر سے پولیس آئے گی اور تفتیش ہوگی جب، تو ہم سائے محلے والے ہنسیں گے کہ اتنا بے وقوف ہے، رات سونے سے پہلے کنڈی بھی نہیں لگا سکتے. ان کا نقصان سرمایہ تو گیا سو گیا، عزت بھی گنوا دی. یہی حالت ہوتی. ہم نے کہا کسے ذکر نہ کیجیے، چھوڑیے بس. یہ طلاق واقع ہو گئی، رہیے آرام سے. وہ جن مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا وہ فتویٰ اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی شرم کا ٹھیک بالکل ہے، لیکن حالات کی رعایت نہیں ہے. انسان کا وجود اور شعور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں. اور تیسری چیز جو انسان کی بڑی خوبی بھی ہے خامی بھی ہے، وہ بقا چاہتا ہے. بقا خوشگوار ہے، زندگی 70 کی 80 ہو جائے، 80 کی 90 ہو جائے، انسان بقا چاہتا ہے. اور دو چیزیں مسلسل بقا کو ختم کرتی ہیں، ایک وقت ختم کرتا ہے، ایک خلا سپیس ٹائم اور سپیس، یہ دونوں چیزیں انسان پر فنا داری کرتے ہیں. اور یہ مسلسل عناصر لگے ہوئے ہیں، وقت انسان کو فنا کرنے پہ تلا ہوا ہے. غالب نے کیسی اچھی اچھی باتیں کہیں گے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے اس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے اس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، یہی تمنا ہے کہ باقی رہوں. کہتا ہے نہ مٹاؤ مجھے، میں نے بھی دوبارہ تھوڑی ہی آنا ہے. انسان میں بقا کی تمنا ہے اور فنا ناگوار گزرتی ہے. چاہتا ہے کہ کسی طرح باقی رہے. اور یہ جو ٹائم ہے اس پر قابو پا لے. حالانکہ زمانہ ہے کیا، زندگی کی علامت ہے یا موت کا نشان؟ بس یہی ہے. ٹائم ہی تو آدمی جیتا ہے، اور موت کا دن اور وقت اعلان کرتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہوا. بڑے تجربات ہوتے ہیں زندگی میں، آدمی آنکھیں کھول کے اور زبان بند رکھ کے دیکھے اس کائنات کو، اور سے بڑے تجربے ہوتے ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ آپ سے کوئی غلط بات کی جائے، معاذ اللہ. ایک صاحب کل رات اللہ تعالی کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، جو ان کے متعلقین تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسے ڈپریشن کی دوائیاں دے رہے ہیں. ایک بات پر بڑے حد سے، کوئی بات ایسی تھی تو ہم نے کہا بھائی آپ نے، ہم نے کتنے سال رہنا ہے؟ 60-70 سال. اس نے خدائی کرنی ہے، نامعلوم مدت سے وہ خدا ہے اور نامعلوم مدت تک وہ خدا رہے گا، اس نے خدائی کرنی ہے. اس میں سے 60-70 سال تمہیں ہمیں دے دی ہیں اس نے کہ دنیا میں وجود اپنا برقرار رکھو، ان گالیوں سے کام نہیں چلتا، کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا. بہت اس کا تو بھی پورا اپنا نظام ہے، خدائی ہے. چار دن کے لیے ملازم آدمی رکھتا ہے، ادارے کا جو ہیڈ اور چیف ہوتا ہے، پانچویں دن کہتا ہے چھٹی کرو، تو اس نے تو اپنا عہدہ ٹینیور 3 سال 5 سال جتنا بھی ہے وہ پورا کر دیا. تمہیں تو 4 دن کے لیے، اب تم اس سے جو الجھ رہے ہو تو وہ اپنی حکومت تمہارے لیے تو نہیں چھوڑ دے گا، وہ کہ بھائی رستہ ناپو، کوئی اور کام کرو. اس سے بہت سے لوگوں کو جو جو شکایات باری تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہیں اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آدمی سوچے کہ میں تو عارضی طور پر آیا ہوں پھر چلے جانا ہے اور اللہ نے بادشاہی ہمیشہ کے لیے سنبھال رکھی ہے، زمان اور مکان دونوں اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. جتنا فلاسفہ زمانے پہ بحث کرتے تھے اور اس پہ وہ اس نئی تحقیق نے یکسر بدل دی. یہاں کتنے گھنٹے کا دن ہے اور چاند پہ پہنچ جائیں تو کتنے گھنٹے کا دن ہے، اور سورج پہ کوئی چلا جائے تو وہاں کی اور زمین کی مسافت کتنی ہے، کیا کیا نظریات ہیں کھپ کے. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ علم اور معلوم ایک ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ وجود اور شعور ان پہ قابض ہو، انسان چاہتا ہے بقا حاصل ہو جائے. اور اس بقا کے لیے اللہ نے اصل چیز جو رکھی ہے وہ نظریاتی طور پر متفق ہونا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کام ٹھیک ہو، ضروری یہ ہے کہ اپنے مشن سے جو لگن ہے وہ ٹھیک ہو، کام اس وقت انجام پاتا. یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ کام صحیح ہے. بڑی بڑی یہ گہری حقیقت ہے جسے صرف صوفیہ سمجھیں. اگر اسلام محض ایک قانونی نظام ہوتا نا اور ضمیر اس کے ساتھ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ چل سکتا. ضمیر اس کے ساتھ ہے، ضمیر میں اخلاقیات ہے. فقیہ اور مفتی کہتا ہے کہ یہ ہے، صوفی کہتا ہے حالات یہ ہیں، اس کو نہ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہترین مثال ہیں اس بات کہ پورے قانون دان بھی تھے اور بائیمانہ پورے صوفی بھی تھے کہ انسانی اخلاقیات کی اصل کو سمجھتے تھے. کام بہت سے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہوتے، لیکن کام کے ساتھ لگن جو ہے نا یہ اگر ٹھیک ہو تو لوگ متفق رہتے ہیں. گھر بنانا ہے، والد بیٹے سب اس پہ خوش ہیں کہ گھر بنانا ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی کام ٹھیک نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اکٹھے رہنا ہے تو وہ نیت جو ہے، اجتماعیت جو ہے، اپنے کام سے لگن جو ہے، گھر بنانے کی جو تڑپ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، سب میں ہونی چاہیے. سارے سیاستدان بجز ایک آدھ دو چار کے سب اس پہ متفق ہیں کہ قومی خزانے کو لوٹنا ہے، ملینر بننا ہے، بلینر بننا ہے. آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، 10-20 کروڑ کی غبن سے کوئی کام تھوڑا ہی چلے گا. اربوں روپے قوم کے مارنے ہیں، ذرائع مختلف ہیں، لیکن لگن سب کو پیسے کی ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن سب متفق ہیں پیسہ لوٹنے پہ. اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری نگرانی میں لوٹا جائے، وہ کہتا ہے میری نگرانی میں لوٹا جائے، دونوں اس پہ متفق ہیں کہ لوٹیں گے صحیح قوم کو. وہ کہتا ہے اس محلے میں ہیروئن اور چرس کا کاروبار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس محلے میں اس شہر میں تھانے دار میں لگوں گا، آپ مت لگیے، میری نگرانی. متفق ہیں اس بات پہ. یہ بری مثال اور اچھی مثال وہ گھر والی. اجتماعیت پیدا ہوتی ہے مقاصد کے ساتھ لگن جب صادق ہو. مقصد یہ ہے نا کہ بچے پڑھیں، تو ایک ادارے میں 10 ٹیچرز بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک کہتا ہے بیٹے میں واٹس ایپ کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے بیٹے میں آپ کو فوٹو کاپی دے دیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے فلاں کتاب کھولو لائبریری میں جاؤ فوٹو کاپی. سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ تعلیم بچوں کو ملنی چاہیے، ذرائع مختلف ہو. اب کوئی اصرار کرے کہ ذریعہ بھی ایک ہونا چاہیے تو غلط اصرار. مقاصد مسلمات ایک ہوتے ہیں، ذرائع مختلف ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ ایمان اور ایمانیات ایک ہیں، اس کے بعد اجتہاد نے علم کے ذرائع کو مختلف دیا اور صوفی آ گئے. انہوں نے کہا سب کچھ قانون نہیں ہے، آپ کو ضرور حالات کی رعایت کرنی ہے، آپ کو ضرور زمانے کو دیکھنا ہے، وقت کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس کی رعایت نہیں کریں گے تو محض ایک قانونی ڈھانچہ، اس کا نام اگر دین ہے تو یہ نہیں چل سکے گا، نہیں ہو سکتا. اسلام اگر محض ایک قانونی ڈھانچہ ہوتا کبھی بھی نہ چل سکتا. اللہ نے خود رعایت کی ہے، نہیں کھڑے ہو کہ نماز پڑھی جا سکتی، لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، وضو نہیں ہو سکتا تیمم کر لو. تیمم سے بھی عاجز آ گیا. اچھا زبان سے بھی جملے نہیں کہہ سکتے تو اللہ حافظ، نماز ہی معاف ہوگی آخر کر. یہ قانونی ڈھانچہ نہیں ہے ایسا. اس لیے یہ جو انسان کی تمنا ہے نا بقا کی، تو مسلمات کے ساتھ اپنا تعلق جتنا استوار رکھتا ہے اتنا ہی باقی رہتا ہے. مسلمات دین میں کبھی بھی مختلف نہیں ہوتی. دین کے بنیادی چیزوں میں سے اللہ کا ایک ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت ہے، قیامت، تقدیر وغیرہ وغیرہ. اس میں اختلاف گمراہی، اور اس سے حاصل شدہ جو علم ہوتا ہے اس میں اختلاف نہ کرنے دینا گمراہی. ان مسلمات کے بعد وہی، جن جن چیزوں میں انسان کو آزادی دیتی ہے اس آزادی کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی گمراہی ہے. بڑے زیرک اور دانا فقہا تھے، حالات میں تغیر دیکھا، فتویٰ بدل دیا. انہوں نے کہا ہمارے وقت میں یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں، یہ کر لو، یہ نہیں، یہ کر لو. یہ جتنے بھی پڑھنے پڑھانے کے افراد ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا فرق ہے امام یوسف اور امام محمد اور زفر اور حسن بن زیاد رحمہم اللہ ان کے اپنے فتاوی میں. اور فرق کی وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس اختلاف کو صحت مندانہ طریقے پر قائم رکھا ہے. یہ حنفی فقہ اگر عراق سے آئی ہوتی تو بہت زیادہ یہ ہمبلی فقہ کے قریب جا پڑا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ پہ حدیث کا غلبہ تھا. اس صحت مندانہ اختلاف کی گنجائش نہ دینا یہ بھی گمراہی ہے. کبھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے زمانے کی رعایت میں یہ جزیہ کئی لوگوں کو ہم نے دکھایا کہ یہ ہے, لکھا ہے صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد جس کے مقابلے میں شکست یقینی ہو نہیں ٹکر دینی چاہیے. خلاصہ گفتگو کا یہ ہے. وہ کہتے ہیں فرد واحد جا کر فوج سے ٹکرائے نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یقینی طور پہ پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. صبر کرے یا پھر مر جائے, کچھ تو کرے گا ہی. کہتے ہیں صبر پر. یہ حالات کی رعایت ہے. اس لیے جتنے لوگ مسلمات میں انحراف کرتے ہیں وہ بھی گمراہی ہے, اور علم کے درجے میں آ کر اختلاف کی گنجائش نہ دینا یہ بھی گمراہی. صوفیہ بڑے دانا لوگ تھے, اپنے مشن سے محبت اس میں رنگے ہوئے تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کام ٹھیک ہی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے نا اس میں رنگ جائے کہ بس یہ کام کر کے رہنا ہے. یہ ہے کامیاب. چور سو طرح سکیم بناتا ہے پھر جا کر چوری کرتا ہے. کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ صحیح واقعی ہو, لیکن لکھا ہے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کہیں رات کو جا رہے تھے, چار چور چھاڑیوں میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے, تین چور پڑی ڈاکٹر صاحب یہ کہا. یہ حکایت پڑی ہے گئی. نہیں پڑی. یہ پڑھتے رہتے ہیں نا تو اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو مشورہ کیا بیٹھ کے انہوں نے, تین چور تھے, تنگ آئے ہوئے تھے بھوک سے کہیں, جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو محمود بھیس بدل کے پاس سے گزرے تو ان کی جو سرگوشیاں تھیں انہوں نے سنی. تو کہہ رہے تھے کہ کہاں ڈاکہ ڈالیں. دوسرے نے کہا, لمبا قصہ خلاصہ اس کا یہ کہ اس نے کہا یار یہ روز روز کی چھوٹی موٹی چوریاں جو ہے نا اس سے کام نہیں بنتا, ڈاکہ ڈالنا ہو تو سلطان کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالیں. تو محمود غزنوی کا خزانہ بہت بڑا ہے, اگر تو کامیاب ہو گئے تو وارے نہیں آ رہے. یہ وارے نہیں آ رہے کا لفظ جو ہے نا اس کو ڈکشنری میں دیکھنا ہے ایک سے کہہ کر, اور اگر ناکام ہو گئے تو مارے جائیں گے. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. اس روز روز کی چھوٹی موٹی چوریوں سے نجات پائیں, روز پیسے ضرورت ہوتے ہیں, جان عذاب میں آئی ہوئے چھوٹیں, اور یا پھر یہ کہ نسلیں تر جائیں گے. اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم میں ہم تینوں جو جمع ہیں تو خصوصیت کیا ہے. اس نے کہا میں سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے. کہ یار یہ تو کمال کی بات ہے تم نے. اس نے کہا سونے چاندی کی خوشبو ہے تو لطیفے کی بات, مگر رمضان میں اعتکاف میں ایک صاحب نے کہا کون سی خوشبو اچھی لگتی ہے؟ تو ہم نے کہا اسٹیٹ بینک سے جو گڈیاں تازہ نکلتی ہیں نا وہ خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. تو کا زبردست بات ہے, تمہیں خزانے کا پتہ چل جاتا ہے سن کے, کا سن کے بتا دیتا ہوں. تو سلطان کو دیکھ کے گھبرا گئے. سلطان نے کہا ڈرو نہیں, مشورہ جاری رکھو, بیٹھنے دو, میں بھی تم میں سے ایک ہوں. دوسرے نے کہا کہ خزانہ اٹھا کر بھاگنے کی جو طاقت مجھ میں ہے, دنیا میں بڑے سے بڑا بھاگنے والا مجھے پکڑ نہیں سکتا. کہا تم تو بہت ہی کام کے ہو. تیسرے نے کہا مجھ میں یہ ہے کہ اگر میں کمند پھینک دوں نا رسا اور اسے میں اپنی کمر سے باندھ دوں تو اس رسے کے ذریعے جو جہاں آ جائے میری کمر میں اتنا خم ہے کہ میں ہلنے نہیں دیتا. کہ یار پھر رہی کیا گیا ہے, سلطان کے یہاں چلتے ہیں اور کمن تم پھینکو گے, ہم اوپر چڑھ جائیں گے, یہ سون کے خزانہ بتا دے گا اور خزانہ لے کے تم بھاگ کھڑے ہونا اور پلان سے کافی مل لائیں گے. انہوں نے سلطان محمود سے پوچھا کہ تم سناؤ تمہیں میں کیا ہے؟ اسے کہا ڈاکے کا پلان بہت اچھا ہے, میری بس یہ ہے کہ اگر کسی کو پھانسی کی سزا دے دینا حکمرانے وقت اور میں صرف اشارہ کر دوں کہ نہیں دینی تو نہیں ہوتی. کہا تمہارے پاس یہ جادو ہے؟ اسے کہا ایسے ہی جادو ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ, پکڑے جاؤ اور پھانسی ہونی ہو. ان کا سلطان محمود جو ہے وہ تمہاری اشارے سے چھوڑ دے گا. اس نے کہا گھبراؤ ہی نہیں, ہم اشارہ کر دیں تو سب بخشے جائیں. چل پڑے, ہر ایک نے کرتب دکھائے, عین موقع پہ پکڑے گئے, اگلے دن دربار میں پیش ہوئے. سلطان نے کہا کہ تم نے کیا حرکت کر. ان کا سلطان حرکت نہیں, بات یہ ہے کہ کمالات کے اظہار کا وقت تھا, ہم تینوں کامیاب رہے, اب آپ کی باری ہے. محمود ہنسے اور کہتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات ٹھیک کر دیے اور چھوڑ دو. تو کمالات کا اظہار ہوتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ نے لکھا ہے بایزید بہت بڑے آدمی تھے, کہتے تھے کہ مجھے اپنے زمانے میں کوئی آدمی نہیں ملا جس کو انسان بناتا. اقبال مجددی صاحب ہیں لاہور, ہمارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ان کی تاریخ اور نقشبندیوں کی اس وقت پوری دنیا میں ان سے زیادہ بڑا آدمی کوئی ہو. کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے تو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, ان جیسا آدمی دوسرا ہے ہی نہیں شاید کوئی, جس معاملے میں اس فیلڈ میں جس چیز کو پوچھا ایسی ایسی معلومات تھیں, حیرت. بڑی شفقت فرماتے ہیں, آتے ہیں تو یہی رہتے ہیں. تو لاہور میں وہ ہے نا کالج کون سا, یہ نواز شریف بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. نہیں نہیں غالباً گورنمنٹ کالج لاہور میں, فرمانے لگے 32 سال پڑھایا ہے. ہم نے کہا حاصل وصول, کہنے لگے حاصل وصول یہ کہ 32 سال میں ایک طالب علم نہیں ملا جسے پڑھاتے. کہنے لگے بس گورنمنٹ تنخواہ دیتی رہی، لڑکے ڈگریوں کے لیے پیچھے پھرتے رہے. 32 سال میں اس ملک میں ایک آدمی نہیں دیکھا، ایک بچہ جو پڑھنے کے لیے آیا وہ سارے ڈگری لینے آیا. یہ حالات ہوتے ہیں زوال کے. 32 سال ایک شخص کے گزر جائیں اور اس میں جو حقیقتاً علم ہے اس کا کوئی وارث نہ ملا. بایزید بستامی بھی یہی کہتے ہیں. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے بعد آئے 200 سال بعد یا 225، بہرحال 2 صدیوں کا فرق تو تھا ہی تھا. اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے جب بات کی تو لوگوں نے کہا کہ بایزید کے کلام کی خوشبو آپ سے آتی ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں اور یہاں سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا بایزید کی نسبت اللہ نے میرے لیے محفوظ رکھی تھی اور مجھے دی گئی ہے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میری قبر اتنی گہری بنائی جائے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بستام کی زمین اور ہماری زمین میں اتنا فرق ہے، میں مرنے کے بعد بھی بایزید کی سطح پر دفن ہونا پسند نہیں کرتا، مجھے نیچے ہی رہنا. محبتیں خود ایسا ادب سکھاتی ہیں کہ علم وہ چیز نہیں سکھاتا. تو بایزید سے کہتے تھے ایک گڑیا تھی مانگتی رہتی تھی، تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اس بڑھیا مر گئی تو ہوا کیا. تو میں دعا مانگتا رہا کہ مجھ پہ حالات کھولے جائیں. تو ایک دن میں خواب میں دیکھا عالم برزخ، تو بڑھیا پیش ہوئی، ڈانٹ پڑی کہ ساری زندگی مانگتی رہی ہو اور آج تمہارا چہرہ وہ جو حدیث شریف میں آیا ایسے 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 ایسے. تو رونے لگی تو فرمایا کہ روتی کیوں؟ اس نے کہا دنیا میں جس گھر پہ جاتی تھی لوگ کہتے تھے معاف کر، اللہ دے گا اللہ دے گا. آپ کے یہاں سے بھی اگر یہی ملنا تھا تو پھر مناسب تھا کہ دنیا میں کسی کا در پکڑ لیتی، آپ ہی کے بھروسے پہ زندگی گزار. تو ارشاد ہوا کہ اعمال تو اس کے واقعی اس قابل نہیں ہے لیکن جواب اس کا بادشاہوں کے مناسب ہے، معافی ہوگی. تو اس کے کمالات کا بڑا ظہور اس دن پہ بھی ہے. انسان کے اخلاقیات جو نظریاتی طور پہ ہوتے ہیں نا، اصل چیز وہ ہے. معاشرتی سطح کے اخلاقیات کسی میں یہ بھی نہ ہو تو وہ تو خیر ہے ہی دیوالیہ بیچارے کا، وہ تو انسانوں میں ہی نہیں ہوتا. انسانی اخلاقیات 2 سطح کے ہوتے ہیں، ایک سطح نظریاتی اور ایک سطح معاشرتی. کم سے کم معاشرتی سطح ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو 2 ہی تو پرچے تھے، دونوں فیل ہو گئے تو اگلے سال پھر دیکھیں گے کیا ہوتا. معاشرتی سطح کے اخلاقیات ہیں کہ مقاصد یکساں ہوتے ہیں اور اختلاف کو برداشت کرتا ہے. یکساں مقاصد کے لیے اختلاف کو برداشت کرنا یہ معاشرتی صدا ہے. مقصد ہوتا ہے دفتر چلتا رہے، مقصد ہوتا ہے دکان چلتی رہے. ایک بھائی کہتا ہے کہ دکان کو اس طرح نہیں اس طرح بنا لیتے، دوسرا بھائی کہتا ہے اچھا یہاں نہیں یہاں رکھ لیتے ہیں. یہ اختلافی کی بات ہے لیکن دونوں برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی یوں کر لیتے ہیں. کیونکہ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ اگر میں لڑا اصرار کیا تو دکان کا بیڑا غرق ہو جائے. عقل کی بھی تو سطحیں ہوتی ہیں. یہ معاشرتی سطح، معاشرتی سطح میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، قوموں کے حساب سے فرق ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب ایک مثال دیتے تھے بڑی اچھی، ہمیں تو اچھی لگی، معلوم نہیں آپ اچھی لگی نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ترقی کی راہ میں ایک فرق سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو کہ مثلاً ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ قرض لیا، اب مسلمان کے پاس جائے گا کہے گا صاحب 1,00,000 روپیہ قرض ہے یہ لیں 10,000، کل اور لاؤں گا کدھر لے جاؤ، کوئی نہیں لے لاکھ پورا کر کے لاؤ. ہندو کے پاس جاؤ تو ہندو 10,000 جیب میں ڈالے گا اور کہے گا اور لاؤ، کب لاؤ گے جلدی کرو. کہتے اس 10,000 سے اور اپنے سرمایے میں لگائے گا، کام کرے گا. اور مسلمان ہے تو 1,00,000 پہ اصرار کرے گا چاہے جتنا ہی نقصان ہو جائے. یہ معاشرتی سطح ہے اخلاقیات کی، اسی میں جینا پڑتا ہے، اسی میں رہنا پڑتا ہے. معاشرتی سطح ہے اخلاقیات کی. ایک آدمی کے تصور میں ہی نہیں ہے کہ وہ صبح حلوہ پوری سے ناشتہ کر کیوں مجبور کیا جائے، وہ سوکھی روٹی کھاتا ہے بس، اس کے ساتھ مل کے سوکھی روٹی پہ ہی گزارا کر لیا جائے. حلوہ پوری کے لیے پھر ساتھی دوسرا تلاش کرنا چاہیے جس کا سٹینڈرڈ لو ہو. اب نہیں ہے اس میں یہ سٹینڈرڈ، اب اس کو ضرور تیار کرنا ہے کہ نہیں تم بھی حلوہ پوری کے ساتھ، وہ نہیں آنا چاہتا بھائی، وہ کہتا ہے میں سوکھی روٹی کھاؤں گا. جو آدمی معاشرتی سطح کے اخلاقیات بھی نہیں نہ جانتا وہ انسان نہیں رہتا، حیوانوں میں چلا جاتا. معاشرتی سطح کے اخلاقیات پہ انسان کو بہرحال گزارا کرنا پڑتا. ایک اس سے بلند تر سطح نظریاتی اخلاقیات کی، وہ ہے جہاں شریعت بلاتی ہے، وہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی، آپ نے کہا امرنی ربی بثلاث، میرے پروردگار نے مجھ سے کہا کہ 3 باتیں ہمیشہ خیال کیا کیجئے کہ جو تمہاری توہین کرے اسے عزت دیتے رہنا، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرنا، اور جو غلطی کرے اسے معاف کرتے رہنا. اتنی بلند سطح ہے کہ نبوت کی آخری تعلیمات میں سے یہ ہے. اس سے بلند تر سطح تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا. جو محروم کرے اسے عطا کرتے رہے. ایک دن یہ کر کے دیکھے، طبیعت صاف ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ میں ضرورت کے وقت گیا تھا، اس نے بالکل مجھے لفٹ نہیں کرائی، آج اس کی ضرورت کا وقت آیا ہے مجھے بڑھ کے اس کی مدد، اس نے محروم کیا تھا مجھے پھر بھی عطا کرتے. جگرا چاہیے، جگر بھی کون اتنی جگر کا ہوتا ہے کہ بھائی نے محروم کیا تھا کوئی حرج نہیں آج عطا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی، سوراقہ ابن جرشم ہے جان کا دشمن ہے، اور اس رات جس رات کی ہجرت، اور ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، پوری پوری دنیا کے حالات پر اثر انداز ہونے والی وہ ایک رات اور وہ ایک ہجرت تھی، ہجرت نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کچھ ہو جاتا، ہجرت نہ ہوتی، اتنی مضبوط پناہ گاہ مدینہ منورہ نہ ملتا، تو تاریخ کچھ سے کچھ ہوتی۔ اس ایک سفر نے پوری کائنات کے سفر اور حضر سب کو بدل دیا۔ چار آدمی جا رہے ہیں اور تین آدمی ابوبکر ہی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ ملے، فون کیا، عمران خان صاحب سے ملنا، ہم نے کہا ضرور ملیے، فلاں فلاں سے رابطہ کیجیے۔ خواہ خواہ تنگ کرنے کی عادت، نیش زنی، بچھو جو ہوتا ہے نا اس میں ڈنگ کی عادت، خواہ خواہ خلافت راشدہ کی بات، یہ بات، یہ بات فرمانے لگے کہ وہ غلطی سے ہم نے کہہ دیا کہ کہاں گئے وہ جنہوں نے خلافت کے لیے اپنی بیٹیاں دی تھیں، میت پہ کیوں نہ آئے؟ وہ ریکارڈنگ ہے نا ساری، فون پہ فرمانے لگے۔ ہم نے کہا حضرت کہاں گئے سارے قریشی اور ہاشمی جس دن زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے تھے اور سفر ہو رہا تھا، کہاں گئے وہ سارے ہاشمی اور سارے قریشی اور سارے سادات اور سارے ان کے آبا و اجداد؟ اس رات کون تھا؟ ارے نہیں نہیں، آپ ناراض ہو گئے۔ ہم نے کہا اتنا سن کے بھی ناراض ہو تو گویا ایمان ہی سے جائیں۔ چار آدمی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے پیچھے ادھر ادھر۔ ابوبکر کیوں ادھر ادھر چلتے ہو؟ ایک طرف میں اللہ کے رسول، ادھر سے ڈر لگتا ہے کوئی آ جائے، ادھر ادھر سے ڈر لگتا ہے، ادھر آ جاتا ہوں، آگے سے پیچھے سے اضطراب ہے۔ تیسرا آدمی ابن اریکت، اور ابن اریکت کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے کہ مدینہ منورہ لے چلو غیر معروف راستے سے، کیونکہ پیچھے سے کوئی بھی آئے گا تو راستوں پہ ہی آئے گا نا، ڈھونڈے گا نا، پہاڑی دشوار گزار اتنا راستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدل چل سکے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ابن اریکت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اجل، ایک بندہ کمال کا تھا، کسی کو نہیں بتایا کس راستے سے جا رہے ہیں، کوئی مخبری نہیں، کچھ نہیں۔ اور چوتھے آدمی عامر ابن فہیرہ، جو ضروریات کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ رکھ لیے کہ نوکر ہے، صرف کام ہے، راستے میں ضرورت پیش آتی ہے۔ پورے کے پورے تین آدمی، 75% تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی ہوئے، اور ایک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وزن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پوری کائنات نہیں، لیکن عالم اسباب میں دیکھیں تو سارا کچھ وہی ہے۔ یہ اخلاقیات کی بلند ترین سطح ہے کہ جو محروم کرے عطا کر۔ سراقہ اس یعنی نیوز آف دا ڈے وہ تھی، یہی پورے مکہ میں کئی دن تک گونجتی رہی کہ گئے کہاں، گئے کہاں، گئے کہاں۔ مکہ اجڑ چکا تھا، اب بھرے پورے شہر میں کئی سو گھر خالی ہو جائیں تو آدمی آخر سوچتا تو ہے، اور تانتا بندہ ہوا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال کی بات یہ تھی، ایک کہ آپ کا نسب سارے عربوں کے قبائل کے تھا، کوئی آپ کے والد کے ساتھ جا کے مل رہا تھا، چچا وغیرہ، دادا کے ساتھ مل رہا تھا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی ہاشم کا دادا ایک تھا، دادا کے پوتے تھے یہ، کوئی پردادا پہ، کوئی دوسری پوش، کوئی تیسری پوش، کوئی چوتھی پوش، اس طرح ملتے جاتے تھے، اور نونوں پشتیں تو اسے ویسے ہی یاد تھی، دس دس پشتیں عربوں کو، کون کس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اچھا یہ دسویں دادے پہ جا کے ملتے ہیں ہم. اسی لیے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ بلایا اور فرمایا، حسان میرے خلاف ایک قصیدہ کہا ہے اہل مکہ نے، اس کا جواب دینا ضروری ہے. کہ اللہ کے رسول فکری نہ کریں، میں اس کا جواب لکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابو بکر سے پوچھ لینا، کیونکہ قریش کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو میرا ہم نسب نہ ہو، میرا اس کا نسب ملتا نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ اس کی توہین کرتے کرتے میری توہین ہو جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نصاب کو بہت جانتے تھے، تو وہ ہر آدمی کہہ رہا تھا ان دو کو، اور انعام کتنا ہے، 200. عام کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 100 اونٹ مقرر کیے تھے کہ کوئی بھی ان کی خبر لے آئے تو 100 اونٹ، لیکن ابن قیم وغیرہ نے 200 اونٹ لکھے ہیں، کیونکہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نفر ہیں، دونوں کی گردنیں آ جائیں، دونوں قتل ہو جائیں، پکڑے جائیں، 200 اونٹ، 200 اونٹ کا لالچ عربوں کے لیے ایسے ہی ہے جسے آج کل کے کہہ دیں 200 مرسیڈیز دیں گے، تو من چلے کتنے ہوں گے کہ یار ایک مرسیڈیز کبھی نہیں دیکھی تو 200 مل جائیں گے. کسی نے کہہ دیا سوراقہ سے، سوراقہ اب آپ کبھی جائیں نا مکہ مکرمہ، وہاں قدید ایک جگہ لکھی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کے سفر میں قدید کا بورڈ آتا ہے، یہاں ان کا قبیلہ آتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ میں نے اس طرح دو آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، جب وہ تین آدمی تھے، ان کو سراغ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا، جھوٹ بولا کہ نہیں نہیں فلاں فلاں ہوگا، تمہیں ایسی وہم ہوا ہے. مجلس برخاست ہوئی، گھر گئے، کسی کو خبر نہیں، گھوڑا کھولا، بیٹھے اور چل پڑے. زندگی بدلنے کا وقت آ گیا کہ آج تو پتا پڑا، پانسا پلٹا، اور آج تو اس جوئے میں، گیم میں ہماری جیت. چلے گئے، جا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، اور میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ لوگ یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی آ گیا. تو پکڑ لے گئے، اطلاع پھیل جائے گی. سوراقہ خود کہتے تھے کہ میں نے ترکش تھا، تیروں کا ڈبا، اس میں سے تیر نکالا کہ میرا سفر کیسا ہے، اس پہ لکھا تھا نہ جاؤ، میں نے کہا ایسے اس تیر پھینک دیا، چل پڑا. پھر فال، پھر فال، ہر مرتبہ آیا نہ جاؤ، حتیٰ کہ میں نے جا کے گویا انہیں پکڑ لیا، قریب بہت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا اللہ اسے گرا دے. کتنی دور تک آواز گئی ہوگی، آدمی سوچے نا، اتنے قریب تھے آپ، نے اللہ اسے گرا دے، تو میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں گر گیا. پھر دوبارہ اٹھا اور چل پڑا. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اسے پکڑ لیا، تو کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے میرے گھوڑے کے پاؤں زمین پھٹی اور دھنس گئے، اور پیٹ تک گھوڑا دھس گیا. تو میں سہم گیا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ اللہ کا ہے، کسی فرق کا نہیں. میں نے کہا آپ دعا دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھوڑا بچ جائے، تو میں کسی کو، میں آپ سے بات دعا ہوئی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا، قریب آیا. تو میں نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے کہا آپ مجھ سے مدد لے لیں، میرا گھوڑا لے لیں، تیر لے لیں. آپ فرمائیں کوئی اور مدد میں اپنے قبیلے کا، تو میں کچھ نہیں، بس اتنا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ کرنا، اصل چیز تو یہی تھی نا. تو میں نے عرض کیا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک کام آپ کریں وہ یہ کہ آپ مجھے لکھ دیں کہ جس دن آپ حاکم بنیں گے، اقتدار آپ کے پاس آئے گا، مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. سوچ دیکھو بندے پہنچ گیا نا کہ یہ ہستی جو ہے اس کو شکست نہیں ہوتی. یہ آج بے سر و سامانی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں اور پہنچنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا ایک چمڑے کا ٹکڑا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لکھو میری طرف سے کہ اسے امان ہے، ان چمڑے پہ لکھوایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ سراقہ یہ امان ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب شاہ ایران کے کنگن تم پہنو گے. یہ اتنی ناممکن پیشن گوئی ہے جیسے کوئی کرزئی سے کہے کہ تم امریکہ کے صدر بن جاؤ، اتنی ناممکن بات. واپس چلے گئے. حنین کا غزوہ جب ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائرانہ سے تشریف لائے، جائرانہ پہ پھر رات و رات عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے. اس موقع پہ آئے ہیں سراقہ، اور سراقہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد نامہ دکھایا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے امان آپ نے دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی بات نہیں فرمائی. تعاقب کیا تھا، ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، وہ تو اس وقت کو ٹال. استغفر اللہ، کوئی ایسی فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، آج وعدہ پورا کرنے کا دن، بالکل آج امن کا دن، سراقہ پناہ دی تمہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں، مسلمان کر مسلمان ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایرانیوں کا مال غنیمت دیکھا تو تین چیزیں نکلوا لی، پٹکا جو بادشاہ باندھتے تھے کمر میں، کنگن اور تاج، اور سراقہ کو بلا کے کہا کہ پٹکا باندھا، انہیں کنگن پہنائے. ان کا سراقہ ہاتھ تھا اور اللہ سے دعا کو مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو، کہو کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے اس کے کنگن پہنائے ہیں جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا. ایرانی بادشاہ یہی کہتے تھے. یہ اخلاقیات کی اتنی بلند سطح ہے کہ بس انسانی اخلاقیات یہاں ختم ہو جاتا ہے. جو محروم کرے میں اسے عطا کروں. کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ تم نے پہلے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، کوئی بات ہی نہیں. اور جو ظلم کرے میں اس کے ساتھ نیکی کروں. یہ یک طرفہ اخلاقیات ہے، انسانی اخلاقیات. اس مقام تک پہنچنا کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا لہذا آج بدلہ تو لینا ہی، کچھ نہیں. انسان ہمیشہ اپنی ذات کو نظریے سے الگ کر کے سوچتا رہے پھر ٹھیک رہتا ہے. میری توہین کی تھی نا، کوئی بات ہو گئی. قوس مقصد اس گھر کو چلانا ہے، اس خاندان کو چلانا ہے نا، اس میں اس کو معاون ٹھہرانا ہے، اس کے ساتھ مل کے چل جائے. میں گھر گیا تھا نہیں پوچھا کھانا، کوئی بات نہیں، اجتماعی طور پہ فیصلہ اس میں میں ساتھ ہوں. انسان جب تک معاشرتی سطح میں اپنی ذات کی قربانی دے کر اوپر نہیں اٹھتا، ادارے کبھی نہیں چلتے. اس لیے ہمیشہ معاشرتی سطح میں اگر کوئی زندگی میں کام کرنا ہونا تو اپنی ذات کو مٹائے، ختم کرے اس جھنجٹ کو، اس خط، اس مسئلے کو، کرنا سوچتا رہے گا اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ الزام لگایا، اس نے یہ کہا، نتیجہ یہ دے گا کہ ساری صلاحیتیں برباد ہو کے رہ جائیں گی، کام کچھ نہیں زندگی میں ہونے کا. عورتوں کی تو پھر مجبوری ہوتی ہے، مردوں کی کیا مجبوری ہوتی ہے؟ انہوں نے تو پھر بیٹھ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں، خاندان ہوتا ہے، عورتیں، غیبتیں، یہ چیزیں، اس سے بلند تر ہو کے فیصلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کہا، اللہ نے مجھے کہا ہے، امرنی ربی، میرے پروردگار نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے، ظلم کرے میں معاف کرتا ہوں، جو محروم کرے اسے عطا کروں، اور جو مجھے رسوا کرے میں اس کو عزت دوں. ہوئے ہوئے، اتنی بڑی یہ چیز ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے جس کا نفس بالکل روندا ہوا ہو. اگر نہ انسان ہے نا، ذہن میں تو آتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ یہ کہا تھا. اظہار کبھی کرتا ہے اپنے بچوں سے تعلیم کی غرض سے کہ بیٹے یہ ہے اس کا کردار اور یہ ہے میرا کردار، تاکہ بچے سیکھیں کہ کردار کی بلندی کیا ہوتی ہے. اور کتنے ہی اللہ کے بندے ذکر ہی کبھی نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا، تذکرہ ہی کوئی نہیں. بڑے کام کی بات ہے، یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے جو بندے اخلاقیات کی اس سطح پہ ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق یہ سوچنا کہ اب میرے خلاف یہ کہہ رہے ہوں گے، اب میرے خلاف، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے، تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں منہ لگ کے کام کرو، اپنے ہی کام نہیں نبیڑے جاتے تو تمہارا ذکر کہاں. ہم نے کئی دوستوں سے کہا، ہم نے کہا ہمیں تو محبت نبھانے کا وقت نہیں ملتا. کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں جانے کو جی چاہتا ہے، سفر کو جی چاہتا ہے، جا کے ملیں کبھی. ہم نے کہا حیرت ہے ان پہ جنہیں نفرتیں نبھانے کا وقت مل جاتا ہے، ہمیں تو محبت نبھانے کا وقت نہیں ملتا. نفرت کے لیے کہاں سے ٹائم نکالتے ہیں؟ محبت کا نباہ نہیں ہوتا. بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، دوست، آدمی تعلقات کو دیکھے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں، فلاں کا حال پوچھ لوں، کیسی خوشی ہوگی، نعمت غیر مترقبہ، عید کا دن ہے، کسی کے ہاں آپ چلے جائیں، ایسی خوشی ہوتی بعض دوستوں کو. آدمی کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، کدھر جاؤں. ان میں جو نفرتوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، پھر وہ کمال ہی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے. کھانا لگ گیا. اس لیے ہمیشہ اخلاقیات کی بلند ترین سطح نظریات کا بننا ہے، اس پہ طے کر لے کہ جو بھی میری توہین کرے گا میں کبھی اس کا نوٹس نہیں دوں گا. بس جب یہ طے کرے گا تو اللہ ایسے مواقع پیدا کرے گا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ طے کر لیا ہے تو اب امتحان نہیں ہوگا. امتحان آئے گا اگلے ہی دن، عین ممکن اس دن شام کو ہی امتحان ہو جائے، پھر کدھر جائے گا؟ وہم لا یفتنون. کیا اتنا آسان ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، احسب الناس ان یقولوا؟ کیا کافی ہے کہ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ وہ ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اللہ انہیں نکھیر دے گا، الگ کرے گا، اور اللہ انہیں بھی ہٹا دے گا، نکھیر دے گا جو منافق ہے. دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اور جو سر اٹھاتا ہے کچل دیا جاتا ہے. دعوے کو دلیل چاہیے, طے کرے, پھر اس کے بعد روندا جائے, دلیل فراہم کرے اپنے دعوے کی, پھر جا کر کہیں عزت ملتی ہے. اللہ کا عمومی طور پہ طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو جس فیلڈ میں اس نے عزت دینی ہوتی ہے اسی فیلڈ میں پہلے سے رسوا کرتا ہے, بس اسی فیلڈ میں رگڑا لگتا ہے, اسی فیلڈ میں تنزلی ہوتی ہے, اسی فیلڈ میں لوگ کہتے ہیں مارا گیا, پھر خدا اسی دانے سے درخت پیدا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے جو زوم ہوتا ہے نا انسان کا کہ پکی پکائی مل جائے, یہ پکی پکائی کہیں نہیں ملتی. ایک صاحب تصوف اور ان چیزوں کو بہت آسان بائی مانا سمجھتے تھے کہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, تو وہ رائے پور چلے گئے. رائے پور وہ ایک دن رہے, تو رائے پور کا رہنا مستقل مجاہدہ تھا, کوئی نہیں پوچھتا تھا, ایک روٹی ملتی تھی 24 گھنٹوں میں, کھانی ہے تو کھاؤ, نہیں کھانی تو گھر جاؤ. اور وہ بھی کبھی سکی ہوئی ہوتی تھی ایک طرف سے, کبھی ایسے بھی نہیں ہوتا تھا. بڑا مجاہدے کا دور. تو اس نے کہیں کہہ دیا کہ یہاں تو اسے کہا میں واپس چاہتا ہوں توبہ, یہاں تو چکی پیسنی پڑتی ہے. تو حضرت تک بات ہوگی, حضرت رائے پوری رحمت اللہ نے شام کی مجلس میں فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رائے پور میں کوئی پکی پکائی روٹی ہے, وہ آئیں گے میں رکھوں گا اور وہ کھا لیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں تو چکی چلانی پڑتی ہے, پیسنا پڑتی ہے. تو حضرت رحمت اللہ فرمایا پیسنا کہاں سے پڑتا ہے, چکی کہاں چلانی پڑتی ہے, وہ تو سب سے پہلے اپنے گھر سے دانے لانے پڑتے ہیں, پھر صاف کرنے پڑتے ہیں, پھر چکی میں ڈلتے ہیں اور پیستے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس سے روٹی بنتی ہے, اور روٹی کھا کر اگر ہضم ہو جائے نا تو پھر رائے پور آتا ہے, وگرنہ معدہ اگر بجائے ہضم کرنے کے اگل دے تو ساری گھی کڑھائی پہ پانی پھر دے. یہ بھی ہوتا ہے. ویسے ہی بات یاد آئی, چل اے چھوٹی سی بات ہی گری, شاید کسی کے کام آئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ خلفاء میں مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ ایسی باتیں بہت کم, بہت کم کسی سے وہ آتے ہی نہیں تھے اس طرح. ایک دن فرمایا مفتی صاحب آپ امرتسر سے جب چلتے ہیں نا تو آپ کا نور یہاں خانقاہ پہ پڑتا ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے آپ آ رہے ہیں. حضرت ایسی باتیں نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. مفتی صاحب کی ایک ٹانگ ڈاکٹرز نے اسے الگ کر دیا جسم سے, تو کشمیر تشریف لے گئے. ایک کرنل صاحب حضرت کے بہت چاہنے والے تھے, سفر کیا. ایک صاحب جو ان کے کرنل صاحب کے بھانجے تھے, انہوں نے خود ہمیں سنایا, کہنے کہ میں سب بہت چھوٹا تھا, بچہ تھا, لیکن سمجھ تھی کہ کیا ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب معذوری کے حال میں بیٹھے تھے, سفید کپڑے پہن رکھے تھے, اور جو آرمی کا اصول ہے اس کے مطابق, اس اصول کے مطابق رنر یا جو بھی اسے کہیں, وہ چائے لایا, اور چائے کی پیالی اتفاق ایسا کہ ٹرے سے چھوٹی اور مفتی صاحب سے گر گئی. گرم چائے, کپڑے سب خراب, اور استاذ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بالکل چپ اور باقی چائے زمین پہ گر گئی. کرنل جو تھے ان کی تو سٹی گم ہو گئی کہ ہوا کیا. تو حضرت نے اشارے سے روک دیا کہ کچھ نہ کرو. پھر کچھ دیر یا کافی دیر چپ رہے, پھر فرمایا الحمدللہ. کہتے کرنل کا غصہ تو ماموں کو پتا نہیں کیسے ٹھنڈا ہوا کیا ہوا, لیکن انہوں نے پوچھا ان کا حضرت یہ الحمدللہ آپ نے کہا یہ کیوں. فرمایا کرنل صاحب میں نے سوچا کہ یہ چائے نصیب میں نہیں تھی, اس کا احسان ہے جو پہلے گرا دی. اگر پیتا اور پھر قے ہوتی اور نکلتی تو کتنی تکلیف ہوتی. الحمدللہ اس نے صحیح کیا. یہ سوچ ہے. اتنی بلند سطح پہ انسان سوچ سکتا ہے جب تک کہ اپنا نفس مٹاوا نہ, جب تک کہ مکمل طور پہ میں سے دستبرداری نہ ہو, نہیں سوچ سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا. عمل تو بہت دور کی بات ہے, سوچ نہیں سکتا. اس لیے جو اللہ کے بندے نفس سے دستبردار ہو جاتے ہیں نا, سالہ سال اپنے لیے کچھ نہیں, یہ چیز ہوتی. اچھا بھائی کھانا کھا لیا.